جب یہ پیغام سنتا ہے تو روح بھی بے قرار ہو جاتی ہے اور اس طرح سے روح جلد از جلد نکل جاتی ہے انسان کے جسم سے جس طریقے سے مشک سے پانی نکل جاتا ہے. پانی کے قطرے کی آخری بوند بھی مشک سے جلدی سے نکل جاتی ہے, باقی نہیں رہتی اور اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. اس طرح سے وہ نکل جاتی ہے اور ملک الموت جو ہے اس روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. فرشتے جو پہلے سے آئے وہ ہوتے ہیں, ان کے پاس جنت کا لباس, جنت کا کفن ہوتا ہے, خوشبوئیں ہوتی ہیں, اور جیسے ہی ملک الموت کے ہاتھ میں روح آتی ہے سارے فرشتے ان کی طرف جھپٹتے ہیں اور ایک لمحے بھی ان کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے, جلد از جلد ان سے لے لیتے ہیں, اس کو خوشبو میں بساتے ہیں اور کفن جو جنت سے آیا ہوا ہوتا ہے اس میں لپیٹتے ہیں اور لپیٹ کر آسمان دنیا سے دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں. یہاں تک کہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کون, تو جو بھی دنیا میں اس کا اچھے سے اچھا نام تھا اس نام سے پکارا کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی روح جو ہے وہ اس وقت آئی ہے, تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کا آنا مبارک ہو, اس کا آنا مبارک ہو. اسی طریقے سے آسمان پر جو پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں اس کے جو مقربین ہیں وہ دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں بھی دروازہ کھلوایا جاتا ہے اور وہ بھی اسے خوش آمدید کہتے ہیں, اور پھر وہاں کے جو مقربین ہیں وہ تیسرے آسمان تک اور تیسرے والے چوتھے تک, یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسے تم اس کو کتاب علیین میں لکھ دو, ان الابرار لفی علیین, قرآن مجید نے فرمایا کہ ابرار اور نیک لوگ جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے. تو فرمایا کہ اس کو کتاب علیین میں لکھ دو, البتہ اس کی روح کو دنیا میں واپس لے جاؤ اس کی قبر میں اور اس کے جسم میں لوٹا دو. چنانچہ فرشتے وہاں سے اسے واپس لے کر آتے ہیں, کتاب علیین میں لکھ دیا جاتا ہے اس کا نام, اور دنیا میں آ کر اس کی قبر میں اس کے روح کو لوٹا دیا جاتا ہے. یہ سارے مراحل آنے واحد میں طے ہو جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ لمبائی چوڑائی کی ضرورت نہیں کہ صاحب دنیا میں ہم فاصلہ جو ہے وہ اتنے گھنٹوں میں طے کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے سال لگیں گے, ایسا نہیں, بلکہ سارے مرحلے جلد از جلد طے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اب فرشتے جو ہیں وہ منکر نکیر اس کو اٹھا کر قبر میں بٹھاتے ہیں اور اب پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا, تیرا رب کون؟ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا, جنہوں نے دنیا میں اس کی مشق کی ہے, جنہوں نے واقعتاً اپنے رب کو رب جانا ہے, اس کے احکامات پر عمل کیا ہے اور نافرمانیوں والی زندگی نہیں گزاری, وہ فوراً کہتا ہے کہ ربی اللہ, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میرا رب تو اللہ ہے. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ قبر میں چلی گئی, دفنا دیا گیا, کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا, یعنی ان کے بارے میں یہ منقول ہے, کہا کہ جب فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, ارے رب سے پوچھ کے آؤ کہ وہ مجھے اپنی بندی سمجھتے ہیں کہ نہیں, میرے رب تو وہی ہیں, لیکن اللہ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنی بندی سمجھتے ہیں کہ نہیں, تو یہ جواب ہر ایک تو نہیں دے سکتا, یہ وہی دے گا جس نے کوئی لمحہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہ گزارا ہو, بلکہ ہر لمحے اللہ رب العزت کو یاد کر کے اس کی محبت میں اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کی ہو, وہی جواب دے گا. تو بہرحال جو مومن ہوتا ہے دنیا میں ایمان والی زندگی اس نے گزاری, ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر گیا ہوتا ہے, وہ فوراً کہتا ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا دین ہی علی اسلام, اسلام ہمارا دین. لیکن یہ وہی شخص کہے گا جو دنیا میں واقعی اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہو, اس کے تقاضوں پر عمل کیا ہو اس نے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے, کون صاحب ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں, میں ان پر ایمان لے آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے لباس اس کو پہنا دیے جاتے ہیں, جنت کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں, ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ تیرا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا عمل جب مجھ پر میں نے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، اس کی تصدیق کی، تو ایک منادی ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دوزخ کی کھڑکی کھول کر اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے جس میں آگ کی ایسی لپٹیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ دیکھ اللہ نے تجھے کیسی خراب جگہ سے بچا لیا، یعنی خدا نہ کرے اگر تو اچھے عمل والا نہ ہوتا تو پھر یہ جہنم تیرا مقام ہوتی، لیکن اللہ نے تجھے اپنے فضل و کرم سے اس جہنم سے بچا لیا. اور پھر ایک خوش شکل انسان اس کے سامنے آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، لباس بھی اچھا ہوتا ہے، خوشبوؤں میں بسا ہوا چہرہ بھی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، جس کی طرف انسان کا دل کھینچا جاتا ہے. تو یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اچھا عمل ہوں، تیرا عمل صالح ہوں دنیا میں جو تو نیک عمل کیا کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مشکل کر کے تیرے سامنے کر دیا تاکہ تجھے قرار حاصل ہو، تاکہ تجھے سکون حاصل ہو، تاکہ تجھے اطمینان قلب ہو. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں دوبارہ سے، تو وہ وقت ہوتا ہے عصر کے وقت کا، فرشتے اس سے سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میاں پرے ہٹو، تم کہاں سوال جواب میں لگ گئے، نماز کا وقت قریب ہے اور میرا وقت جو ہے عصر کا نکلا جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، ہٹو یہاں سے. تو میرے عزیز بھائی کون کہے گا؟ یہ جس نے نماز کا دنیا میں خیال رکھا ہوگا وہی کہہ سکتا ہے، جس نے نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا، پڑھی پڑھ لی، نہ پڑھی نہ پڑھی، تو یہ خیال بھی اسی کو آئے گا کہ بھائی سورج غروب ہونے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے عصر کی نماز نکل جائے. تو فرشتوں کہیں گے میاں ہٹو، مجھے سوال جواب کو چھوڑو، بعد میں کرتے رہنا، مجھے نماز پڑھنے دو. تو یہ حال ہوگا، تو یقیناً یہ ان لوگوں کی حالت ہوگی جنہوں نے ایمان والی زندگی دنیا میں گزاری، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اور آپ کے ارشادات پر مر مٹے، تو اللہ رب العزت بھی پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بس پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم سوتے رہو، قیامت تک سو، جیسے کہ دلہن سوتی ہے اور سوائے اس کے دولہا کے اسے کوئی نہیں اٹھاتا، اسی طریقے سے تم بھی آرام سے سو. بس تو سو جاتا ہے. اب اس کے حقیقی احوال باقی کے تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال اتنا آتا ہے کہ جب آدمی قبر پر جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بلا سلف، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. یہ چاہیے کہ ہم وہاں جا کر سلام پیش کریں. یقیناً سلام پیش کیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مردے سنتے ہیں تمہارے سلام، قبر پہ جاتے ہو، سلام کرتے ہو، سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن تم سن نہیں سکتے. اگر تم ان کا کلام سن لو، ان کا جواب سن لو، تو یقیناً پھر مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، ہیبت طاری ہو جائے، روب طاری ہو جائے. اس لیے انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں، لیکن انسان اور جنات نہیں سنتے، اور باقی جتنے جانور حیوانات ہیں وہ سنتے ہیں. تو بہرحال یہ انسان کو چاہیے قبر پر جائے، جا کر سلام بھی کرے، اور اپنی عبرت کے لیے تو جانا ہی چاہیے. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو یہ سلام پیش کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے. انتم لنا سلف، تم ہمارے سلف ہو، ہم سے پہلے یہاں پر آ گئے، ونحن بالاسف، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے، تم پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں چلا گیا، جانا سب نے وہیں ہے. وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون، ہم ان شاء اللہ تم سے جلد آ ملیں گے. تو یہ اصل میں وہ سلام پیش کرتے ہیں. ساتھ میں یہ دیکھیے، اگر ترجمہ بھی ذہن میں ہو، مطلب اور مفہوم بھی ذہن میں ہو، تو کتنی عبرت کی بات ہوتی ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، اور تم پہلے آگے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں قریب، چاہے اس قبر میں اور یا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین رکھی ہے. کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں. وینزل الغیث، بارش کب ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں. بعض جاہل آدمی کہتے ہیں صاحب آج کل تو ترقی کا زمانہ ہے، آج تو پتہ چل جاتا ہے کیا ہے، تو وہ صرف ظاہر بھی چونکہ لوگ ہوتے ہیں، سطحی علم ہوتا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی سی بات کے لڑکا ہے لڑکی پتہ چل جائے تو صاحب سب کچھ پتہ چل گیا، دیکھیے قرآن کا دعویٰ غلط ہو گیا علیہ باللہ. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض اوقات تو دعویٰ بھی غلط ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ، ایسے بہت سے واقعات سامنے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا تو پتہ چلنے کے بعد کیا یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا مسلمان بھی رہے گا یا نہیں، یا کفر اختیار کر لے گا، مرنے کے بعد زندہ رہے گا یا مر جائے گا، پیدا ہونے کے بعد زندہ رہے گا یا مر جائے گا، سعید لوگوں میں شامل ہے یا شقی لوگوں میں شامل ہے، یعنی یہ تو کسی کو اس کی حقیقت کا تو کسی کو علم نہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے یا عالم ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے، جنتی ہے یا دوزخی، سعید ہے یا شقی، نیک ہے یا بد، زندہ ہے یا مردہ، اس کا تو کسی کو پتہ نہیں. اس لیے وہ تمام سے متعلق یہ بات ہوتی ہے یا عالم ما فی الارحام. یقیناً ان تمام باتوں کا علم تو اللہ رب العزت ہی کو ہے، اور اگر ایک آدھ بات کا پتہ چل جاتا ہے تو ساری باتوں کا پتہ چلنا اس سے لازم نہیں آتا کہ سب کا پتہ چل گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی خارجی ذرائع سے معلوم ہو جائے، چاہے وہ آلات سے، چاہے وہ مشینری سے، چاہے کسی کے بتانے سے، تو پھر وہ غیب نہیں رہتا. یہ بھی یاد رکھیے، غیب صرف اسے کہتے ہیں جو کسی کے بتائے بغیر، بغیر آلات کے، بغیر جو ہے وہ اسباب کے، خود بخود معلوم ہو جائے اسے غیب کہتے ہیں. اللہ رب العزت کا غیب ایسا ہی ہے، اس کو کوئی بتاتا نہیں، اس کو معلوم ہے پہلے سے ہر چیز، لیکن اس کے علاوہ کسی انسان کا غیب ایسا نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، جب خبر غیب کی بات آئی تو انباء الغیب آتا ہے، تلک من انباء الغیب. انباء الغیب کا مطلب غیب کی خبر، خود غیب نہیں، غیب اور چیز ہے اور غیب کی خبر اور چیز. اب مثلا اللہ رب العزت نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ساری خبریں بتا دی، دوزخ کا بتا دیا. حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی کہ آج دنیا میں لوگ اس کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو پہاڑوں کا علم بتا دے، چاند سورج کا بتا دے، سمندروں کا بتا دے، صاحب بڑا محسن ہے جی، بڑی ترقی کی انہوں نے ہمیں بتا دیا. فرمایا حقیقی محسن اعظم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں انہوں نے ہمیں جنت اور دوزخ کی بھی خبریں عطا فرما دی، قبر میں کیا ہونا اس کی بھی خبریں عطا فرما دی، تو حقیقی محسن کون ہوئے بھائی؟ تاکہ ہم دنیا میں رہ کے اپنے اعمال کو درست کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال کو ہم خراب رکھیں اور نتیجتاً پھر کافروں کے جیسا خدا نہ کرے احوال ہمارا ہو جائے. تو حقیقی محسن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. بہرحال بات یہ ہے کہ جب آدمی قبرستان جائے تو ان کے لئے ان کو سلام بھی پیش کرے اور ساتھ میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کرے. اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبروں پر جانا مستحب ہے، اور عامۃ الناس مسلمانوں کی قبرستان میں جانا بھی. اس لیے آدمی کو جب موقع ملے اللہ تعالیٰ دے تو کبھی کبھی چلے جانا چاہیے، اور بالفرض اگر ہم نہیں بھی گئے تو یہاں ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ چھوٹی سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی 27 مرتبہ روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 27 مرتبہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں میں اس کو شامل فرما دیتے ہیں جو راتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو دنوں میں روزہ رکھنے والے ہیں، اور جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، مستجاب الدعوات لوگ. کیونکہ آپ دعا کر رہے ہیں تمام مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، یقیناً آپ سب کے خیر خواہ ہیں. جب ہم سب کے خیر خواہ بنیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے خیر خواہ ہوں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کم از کم 27 مرتبہ روزانہ کا معمول تو بنا ہی لے کہ مغفرت کی دعا کر دیا کرے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے. اسی طرح آپ نے فرمایا، یہ تو مومن کا حال ہے، لیکن جہاں تک کافر کا اور مشرک کا معاملہ ہے، جب اس کا وقت قریب آتا ہے مرنے کا تو فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں حد نظر تک، یعنی بے انتہا فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتے ہیں، بوری کے ٹاٹ جیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ جو کوئی بدبو ہو سکتی ہے وہ اس میں بدبو ہوتی ہے. اور پھر ملک الموت آ کر اس روح کو خطاب کرتے ہیں کہ خبیث روح اس جسم سے نکل، تو نے اللہ کو ناراض رکھا دنیا میں. تو جب یہ خطاب سنتی ہے ملک الموت کا تو وہ روح اور جسم میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی. مومن کی روح تو جلدی سے نکل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، لیکن کافر کی جو روح ہے وہ جسم میں بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر ملک الموت اس روح کو نکالتے ہیں زبردستی، اس طرح سے جیسا کہ کوئی لوہے کی سلاخ ہو جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں اور بھیگی ہوئی اون کوئی اس سے نکالے تو کس طرح لپٹ کر وہ آتی ہے، تو اسی طریقے سے اس روح کو نکالا جاتا ہے تکلیف کے ساتھ اور سختی کے ساتھ. اور جب وہ باہر نکل آتی ہے ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو فوراً جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی جلد از جلد اس کو لیتے ہیں اور ٹاٹ میں اس کو لپیٹتے ہیں اور اس میں انتہائی سخت بدبو ہوتی ہے، اور پھر اس کو لے کر وہ آسمان کی طرف چلتے ہیں. پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ کون خبیث روح ہے یہ، اور اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس روح کو واپس پھینک، یہیں سے پھینک دو. چنانچہ اس کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں لوٹا تھا.